السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. لیجیے پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
مخالف سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے. وزیراعظم نواز شریف کا آئی ایس آئی کے صدر دفتر کے دورے کے موقع پر بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, متنازع جزائر میں چین کا بڑھتا ہوا دعویٰ درست نہیں, امریکی وزیر دفاع کا بیان. لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے آج ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا, جہاں انہیں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف کاروائیوں کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کو پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا. اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف بھی ان کے ہمراہ تھے. اس دورے کے بعد جاری ہونے والے سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کاروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم نواز شریف نے بھارت کی سیاسی قیادت کے حالیہ بیانات پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے. آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر نے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے سربراہ نے ملک میں انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں سے متعلق جاری آپریشنز کے بارے میں بھی انہیں آگاہ کیا. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ملک کی خوشحالی اور تحفظ کی راہ میں حائل سب سے بڑے چیلنج ہیں. انہوں نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا کہ ہم سب مل کر دشمن کے منصوبوں کو شکست دیں گے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے. پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت کی طرف سے بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر کے اس حالیہ بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت دہشت گردی کا استعمال کرے گا. رواں ہفتے ہی پاکستانی ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے ایک قرارداد میں بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ سمیت دیگر متعلقہ فورمز پر اٹھائے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے ملک کو بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس طرح کے الزامات خطے کے امن کے لیے کسی صورت سود مند نہیں ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بسوں کے مسافروں پر فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے. سیکیورٹی فورسز, جنہیں ہیلی کاپٹروں کی مدد حاصل ہے, علاقے میں شرپسندوں کو تلاش کر رہی ہیں. اس واقعے کے خلاف آج کوئٹہ اور کئی دوسرے علاقوں میں ہڑتال کی گئی. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں بسوں کے مسافروں پر فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق مستونگ کے قریب حملہ آوروں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 3 افراد کو کوئٹہ لایا گیا تھا, جو ہفتے کی صبح دم توڑ گئے. مرنے والوں کے لواحقین نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاشوں کو وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کے سامنے رکھ کر کئی گھنٹوں تک دھرنا دیا, لیکن وزیر اعلیٰ کی طرف سے قاتلوں کو ہر صورت میں گرفتار کیے جانے کی یقین دہانی کے بعد یہ لوگ میتوں کو لے کر تدفین کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے. جمعے کی شب ضلع مستونگ کے ایک دور دراز علاقے میں بھاری خودکار ہتھیاروں سے لیس مسلح افراد نے کوئٹہ سے کراچی جانے والے 2 بسوں کو روکا اور ان میں سوار لگ بھگ 25 مسافروں کو اپنے ساتھ لے گئے. عہدیداروں کے مطابق حملہ آوروں نے سیکیورٹی فورسز کی یونیفارم پہن رکھی تھی. مسلح افراد نے یرغمال بنائے گئے افراد پر فائرنگ کی, جس سے 19 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے. سیکیورٹی فورسز نے 5 افراد کو یہاں سے بازیاب بھی کروایا. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صحافیوں کو بتایا کہ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر کاروائی شروع کر رکھی ہے اور دہشت گردوں کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا.
ہم نے دہشت گردوں کو ایک لارجر ایریا میں ان کو کوارڈن کیا ہوا ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی, ہم نے 2 دہشت گرد جو اس میں شامل تھے ان کو ہلاک کیا ہے اور آج بھی ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے ان کے کیمپس میں, اور آج ہمیں 4 ہیلی کاپٹرز کی مدد حاصل ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز بہت کامیاب آپریشن وہاں پر کر رہی ہیں. جوں جوں اس کی تفصیلات آئیں گی آپ کو بتا دی جائیں گی. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت بلوچستان, تمام ہماری اپوزیشن کی جماعت ہیں اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک ہم اس آپریشن کو کنکلوژن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, اس علاقے میں دہشت گردوں کو ختم نہیں کریں گے یا اپنے معصوم شہریوں کے خون کا ناحق خون کا بدلہ نہیں لیں گے, تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
وفاقی حکومت نے بھی اس آپریشن کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. مستونگ میں پیش آنے والے علاقت خیز واقعے کے خلاف ہفتے کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. شہر کی تمام دکانیں, مارکیٹیں اور چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند رہے, جبکہ ٹریفک بھی معمول سے کافی کم رہی. اس عملے کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. وزیراعظم نواز شریف نے اس عملے کی اطلاع ملتے ہی ایک بیان میں اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس میں ملوث عناصر کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
آج صبح خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع میں سخت ترین سیکورٹی انتظامات میں مقامی حکومتوں کے نمائندے چننے کے لیے انتخابات ہوئے. پولنگ صبح 8 بجے سے شروع ہو کر شام 5 بجے تک جاری رہی. صوبے میں ووٹرز کی تعداد 1,30,00,000 سے زیادہ ہے, جنہوں نے 40,700 سے زیادہ نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالا. ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے پشاور میں ہمارے نمائندے شمیم شاہد اور تجزیہ کاروں سے گفتگو کی. پیش ہے اس کی رپورٹ.
آپ سے آغاز کرتے ہیں, آپ ہمیں تھوڑی اپ ڈیٹ دیجیے گا. آپ تو نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں, پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا, اوور آل مجموعی طور پہ کیا صورتحال رہی, کیسا ماحول رہا دے؟ جی شمیم, آپ
تشدد ہوا ہے جی, اب تک جو اطلاعات ہے تو 6 افراد جو ہے نا وہ مارے جا چکے ہیں, جس میں سے 3 کا تعلق چارسدا, 2 کا تعلق بنو اور 1 کا تعلق کوہاٹ سے ہے. چار صدر میں قومی وطن پارٹی کے جو مرنے والے ہیں اس میں 2 بھائی شامل تھے, 2 کارکن تھے ان کے. اسی طرح صرف لڈریڈی اسپتال میں لگ بھگ 3 درجن کے قریب جو زخمی ہیں. صوبے کے مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ کا ہاتھا پائی لڑائی اور یہ بھی واقعات ہوئے. بہت زیادہ علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر پولنگ روکوائی گئی ہے. کچھ وزیر اعلیٰ کا جو اپنا آبائی علاقہ ہے ضلع نوشہرا, اس میں ایک یونین کونسل میں پولنگ کو بالکل ملتوی کر دیا گیا ہے, جبکہ ابھی ابھی وزیر اعلیٰ کے آبائی حلقے سے اطلاعات آئی ہے کہ وہاں پر الیکشن ریزلٹ کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بیلٹ باکسز کو آگ لگا کر جلا ڈالا ہے. اسی طرح بنو میں بھی واقعات ہوئے, ڈیہان میں بھی ہوئے, سوات میں بھی ہوئے, مختلف علاقوں پر جنگ میش کی ہاتھا.
تو اس میں آپ کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ان حالات میں؟ عموماً کیا صوبائی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو کنڈکٹنگ اتھارٹی ہے, جبکہ لا انفورسنگ پرسنل جو ہے اور امن و امان قائم کرنا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں.
اچھا, یہ تو وہ تصویر ہے جس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن اس کی ایک دوسری تصویر بھی ہے کہ بذات خود انتخابات کا ہو جانا, پبلک پارٹیسپیشن, اس بارے میں کچھ بتائیے گا.
پبلک پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ لوگ پولنگ اسٹیشن پر آئے تھے, مگر جو کہ وہ جو طریقہ کار تھا وہ بہت زیادہ پیچیدہ تھا, کافی وقت لیتا تھا, عمل کی اپنی تربیت نہیں تھی. تو لوگوں کو کیا تربیت تھی, کیونکہ ایک ووٹ اور ایک بندے کے ووٹ پر 8 سے لے کے 12 منٹ تک جو تھا وہ صرف ہوتا تھا. اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگ تو آئے تھے مگر ووٹ کاسٹ نہیں ہوئی.
جاوید راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شکاگو سے. جاوید راٹھور صاحب, انتخابات میں گیج کیا ہوگی؟
بلدیاتی انتخابات میں زیادہ تر جو ہے نا لوکل انفلوئنس, برادری اور پیسہ چلتا ہے, اور بدقسمتی سے یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے تو اس وقت سے ہماری سیاست کے اندر ایک غلط روش ڈھلی جو ابھی تک جاری ہے. تو لیکن یہ ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہوگی اگر ایک پریکٹس جاری رہے گی, صحت مند پریکٹس جاری رہے
گی. ایمل خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آبزرور رہے ہیں, بہت سارے انتخابات کو انہوں نے دیکھا ہے. ایمل خٹک صاحب, کتنی پارٹیسپیشن رہی, کتنے اہم ہیں, اور اس پہ جو سوالیات نشان بھی اٹھائے جا رہے لگائے جا رہے ہیں کہ لوگ تو فیملیئر بھی نہیں تھے اس ووٹنگ کے پروسیجر سے, اور جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی اویئرنیس کیمپین نہیں تھی, تو کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں ان حالات میں یہ انتخابات؟
بہت زیادہ ہوتی ہے, مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلاً
بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا وہ انتخابی مٹیریل پہنچا وہ نامکمل تھا یا وقت پہ نہیں پہنچا, پولنگ اسٹاف وقت پہ نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ جو کئی جگہوں پہ یہ شکایت آئی ہے کہ پولنگ اسٹاف جو ہے نا وہ براہ راست جو ہے نا وہ ملوث رہا ہے الیکشن پروسیس میں, اور انہوں نے ایک یا دوسرے جو ہے نا کینڈیڈیٹ کے حق میں انہوں نے جو ہے نا وہ کمپین چلانے کی کوشش کی, اور کئی جگہوں پر اس حوالے سے جو ہے نا وہ مسائل اور مشکلات بھی پیدا ہوئے. اگر اور جنرلی آپ دیکھیں تو جو پولنگ کے دن جو جتنے بھی جھگڑے لڑائی اور دنگا فساد ہوتے ہیں تو اس کی زیادہ وجہ جو ہے نا وہ الیکشنز کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے.
آخر اس کو سمجھ کیجیے گا, اب آپ کے خیال میں ان انتخابات میں کوئی پارٹی واضح اکثریت لے سکے گی یا بڑا اسکیٹرڈ مینڈیٹ ہوگا, مختلف اضلاع کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ضلعی حکومتوں کا نظام سنبھال رہی ہوں گی؟
جی بالکل, آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلی بار جو نا کہ ہمارے ملک میں چونکہ اس سے پہلے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ تھے, یا جو بلوچستان میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے وہ سیاسی بنیاد پہ تھے, مطلب سیاسی مطلب پارٹی بیس پہ. تو کے پی میں یہ پہلی دفعہ جو ہے نا وہ مقامی حکومتوں کے انتخابات پارٹی بیس پہ ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہوگا کہ مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ مختلف پارٹیوں کے جیتنے کے امکانات ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا جو دوسرے ہمارے
ساتھی
آپ نے سوال کیا, جی جی جی, اس کے جواب سے میں تھوڑا اختلاف کروں گا کہ کیونکہ اس دفعہ جو ہے نا وہ برادریوں کا اور اس کا اتنا زیادہ اثر منسوخ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جماعتی بنیاد پہ ہو رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ گھروں میں جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک جو ہے نا وہ گھر کا فرد جو ہے نا ایک پارٹی کو یا ایک امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, دوسرے دوسرے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو اس دفعہ پہلے کی نسبت چونکہ سیاسی جماعتوں نے کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں اور ان کو انتخاب کریں, تو اس دفعہ پہلے کی نسبت برادریوں کا اثر رسوخ ہوگا یہ نہیں, لیکن وہ کم ہو گیا ہے. اور دوسری بات جو ہے نا وہ یہ کہ
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
لیجیے باقی عالمی خبریں. افغان طالبان کے جن پانچ سینئر عہدیداروں کو امریکہ نے ایک قیدی کے بدلے میں گزشتہ برس رہا کیا تھا ان پر عائد سفر کی پابندیاں اتوار کے روز ختم ہو رہی ہیں. گزشتہ برس ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے میں جسے تقریباً پانچ برس تک باغیوں نے قید رکھا تھا, پانچ رہا کردہ افغان طالبان عہدیدار اب تک قطر میں مقیم رہے ہیں. ان عہدیداروں کے سفر پر پابندی کی مدت ختم ہو رہی ہے, اور امریکی قانون سازوں اور افغانستان کے امن مذاکرات کاروں کو تشویش ہے کہ سابق طالبان جنگجو جنگ زدہ افغانستان میں واپس آ جائیں گے. امریکی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان اور قطر میں حکام سے قریبی رابطہ رکھے ہوئے ہیں, مگر سفر پر پابندی کی مدت بڑھانے پر کوئی بات نہیں کی گئی. پانچ طالبان لیڈروں کو امریکی آرمی سرجنٹ بوئی برگڈال کے بدلے میں مئی سن 2014 میں ایک معاہدے کے تحت رہا کیا گیا تھا جو قطر کی مصالحت میں امریکہ اور افغانستان کے باغیوں کے درمیان طے پایا تھا. اس معاہدے میں قطر نے طالبان کے ارکان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی تاکہ وہ مئی سن 2015 کے اختتام تک ملک سے باہر نہ جا سکیں. امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے بیجنگ کی طرف سے جنوبی بحیرہ چین میں متنازع جزائر پر اپنی ملکیت جتانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ چین کس حد تک مزید آگے جائے گا. وزیر دفاع نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ چین کی طرف سے متنازع جزائر کے قریب 22 کلومیٹر کی اضافی حدود متعین کرنے کو تسلیم نہیں کرے گا. اس بارے میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
کارٹر نے سنگاپور میں ہفتے کے روز ایک اعلی سطحی سیکورٹی کانفرنس کو بتایا کہ امریکہ کو چین کی جانب سے بڑے پیمانے پر جزیروں کی تعمیر اور مصنوعی جزیروں پر مزید فوجی تنصیبات وغیرہ کے امکانات پر گہری تشویش ہے. زیر آب کسی چٹان کو ہوائی اڈے میں بدلنا نہ تو اقدار اعلی کے حقوق کے مطابق ہے اور نہ ہی بین الاقوامی ہوائی یا آبی راستوں پر پابندی لگانے کا اجازت نامہ دیا جا سکتا ہے, اور جنوبی بحر چین میں وہ اپنی کارروائیوں کے سلسلے میں نہ صرف بین الاقوامی ضوابط کے خلاف کام کر رہا ہے بلکہ ایشیا بحر الکاہل میں سیکورٹی کے نظام اور اس علاقائی اتفاق رائے کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے جو سفارتکاری کے ذریعے کام کرنے کو کہتا ہے. امریکی وزیر دفاع نے شنگریلا ڈائیلاگ سیکورٹی فورم میں شریک ایشیا بحر الکاہل کے ملکوں کے نمائندوں کو بتایا کہ چین اس علاقے میں جزیروں کی تعمیر کے سلسلے میں کسی بھی دوسرے دعوے دار کے مقابلے میں بہت تیزی سے اور بہت آگے تک چلا گیا ہے۔ چین کا اصرار ہے کہ وسائل سے پر جنوبی بحیر چین پر جو بین الاقوامی جہاز رانی کا ایک بڑا راستہ ہے اس کا ہی اقتدار اعلیٰ قائم ہے۔ فلپائن، ویتنام، ملیشیا، تائیوان اور برونائی کا بھی اس سمندر کے بعض حصوں پر دعوے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ تمام دعوے داروں کی جانب سے وہاں سمندر بھر کر زمین بنانے کا کام فوری طور پر اور مستقل طور سے بند کیا جانا چاہیے، اور ہم بھی متنازع علاقوں میں مزید فوجی تنصیبات کے قیام کے مخالف ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ متنازع جزائر وغیرہ کے گرد 22 کلومیٹر کی اپنی سمندری حدود قائم کرنے کی چین کی کوششوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ جہاں جہاں بھی بین الاقوامی قانون کے تحت اجازت ہے سمندروں اور ہوا میں جانے کا اپنا حق استعمال کرتا رہے گا، جیسا کہ امریکی افواج ساری دنیا میں کرتی ہیں۔ سالانہ کانفرنس میں سامعین میں بیٹھے چین کے ایک سینئر فوجی افسر نے ہفتے کے روز امریکی وزیر دفاع کے ساتھ سوال و جواب کے ایک سیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ کارٹر کے ریمارکس بے بنیاد ہیں اور تعمیری نہیں ہیں۔ ایک الگ اجلاس میں جاپان کے وزیر دفاع نے، جس کا چین کے ساتھ مشرقی بحر چین میں ایک الگ علاقائی تنازع ہے، بیجنگ سے کہا کہ وہ ایک ذمہ دار طاقت کے طور پر اپنا رویہ رکھے اور جنوبی بحر چین کے لیے طریقہ کار کے وضع کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شامی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے ہفتے کے روز حلب میں داعش کے کنٹرول والے علاقوں میں بیرل بم گرائے ہیں، جن سے 71 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے، جو شام میں تشدد کا ریکارڈ رکھتی ہے، کہا ہے کہ 69 افراد ہلاک ہوئے، جو سب مرد تھے۔ یہ لوگ حلب شہر کی ایک مصروف مارکیٹ پر حملے میں ہلاک ہوئے۔ کم از کم 12 لوگ اس وقت ہلاک ہوئے جب باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے ایک نیبرہڈ شال پر حملہ کیا گیا۔ یہ سب ایک ہی خاندان کے افراد تھے۔ امریکہ اور ایران کے کلیدی سفارتکار سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کر رہے ہیں، جو تاریخی جوہری سمجھوتے کو طے کرنے کی کوشش ہے، جس سے بین الاقوامی معائنہ کاروں کو ایران کے فوجی مقامات اور سائنسدانوں تک رسائی مل جائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ہفتے کے روز جنیوا میں ہونے والی ملاقات 30 جون تک طے کیے جانے والے سمجھوتے سے ایک ماہ قبل ہوئی ہے۔ تاہم ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کسی جوہری سمجھوتے کے تحت بین الاقوامی معائنہ کاروں کو ملک کے فوجی مقامات اور سائنسدانوں تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی پر مشتمل گروپ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے حتمی سمجھوتے کی تفصیلات پر کام کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس کے عوض ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روس کی جانب سے یورپی یونین کے 89 عہدیداروں پر سفر کی پابندیوں سے یوکرین میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ مشرقی یوکرین میں سفر کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فرینک والٹر سٹائن میئر نے اس پابندی پر نکتہ چینی کی اور روس سے کہا کہ وہ زیادہ شفافیت کا مظاہرہ کرے۔ ٹوکیو کے جنوب میں تقریباً 900 کلومیٹر دور بحر الکاہل کی تہ میں انتہائی شدید زلزلہ آیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سونامی کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ زلزلے کا مرکز سطح سمندر سے 600 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ گہرائی میں تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 7.8 بتائی ہے۔ یہ تقریباً وہی شدت ہے جس میں گزشتہ ماہ نیپال میں قریباً 9000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہفتے کے روز آنے والے زلزلے کے اثرات آبادی والے علاقوں پر مرتب نہیں ہوئے، اگرچہ اسے ٹوکیو میں محسوس کیا گیا۔ اٹلی کے کوسٹ گارڈز نے بویرا روم سے 4200 سے زائد تارکین وطن کو جمعے کے روز بچا لیا۔ اٹلی کی بحریہ کے ساتھ ساتھ جرمنی اور آئرلینڈ کے جہازوں نے بھی کوسٹ گارڈ کی مدد کی۔ کوسٹ گارڈ نے بتایا ہے کہ اس کو 17 لاشیں بھی ملی ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ اموات کا باعث کیا تھا، لیکن اطالوی عہدیدار اس سلسلے میں اکثر خراب صورتحال کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں تھکاوٹ، پیاس اور تشدد کے واقعات شامل ہیں، جو عام طور پر ان ناقص جہازوں کی صورتحال ہے۔ تارکین وطن کی تعداد میں حال ہی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ لاقانونیت کا شکار لیبیا کو متعدد تارکین وطن کے سفر کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. بیشتر تارکین وطن کا تعلق شام، نائجیریا، مالی اور ایریٹریا سے ہے، جہاں سے وہ جنگ، سیاسی جبر، اقتصادی وسائل کے باعث فرار ہو رہے ہیں. اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سمندر میں بھٹکنے والے ہزاروں تارکین وطن کی تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کو تیز کرنے پر راضی ہو گئے ہیں. تارکین وطن کے بحران سے متاثر ہونے والے ممالک نے بینکاک میں ایک روزہ اجلاس منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا تاکہ انسانی اسمگلنگ کے انسداد کی ایک ٹاسک فورس تیار کی جائے، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ نقل مکانی کی کلیدی وجوہات سے نمٹا جائے گا، جس میں انداز زندگی کو بہتر بنانے کے اقدام بھی شامل ہیں. اور نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے بورنو ریاست میں میدگوری کے ایک رہائشی علاقے پر حملہ کر کے 13 افراد کو ہلاک اور 17 کو زخمی کر دیا ہے. اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
گزشتہ دنوں یمن کی ساحلی شہر عدن میں مقامی ملیشیاؤں اور ہوتی جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپوں، ملک بھر میں سعودی قیادت کی فورسز کے فضائی حملوں اور سرحد کے ساتھ سعودیوں اور ہوتیوں کے درمیان لڑائیوں کے ساتھ وہاں جنگ شدت پکڑ گئی. ملک کے وسط میں واقع دارالحکومت سنا میں، جہاں ہوتی تقریباً 9 مہینوں سے قابض ہیں، مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ لڑائی جاری رکھنے کی بجائے ہوتیوں کی شمالی ثقافت کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہیتر مرڈاک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے.
طب ايش الحلول؟ ايش الحلول؟ انا نسالكم ايش الحلول؟
تنازع میں اب تک کے اس خونریز ترین دن کے ایک روز بعد، جس میں 80 افراد ہلاک ہوئے تھے، سنا میں واقع ایک کیفے کے اندر نہ تو روشنی تھی، نہ ہی کوئی ویٹر، اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ موجود تھا. انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن لبیب حاج کا تعلق جنوبی شہر عدن سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوج میں موجود ہوتی اور ان کے اتحادی عدن میں گھروں پر دھاوے بول رہے ہیں، اور جلاوطن صدر عبدربو منصور ہادی کے وفادار جنگجوؤں کو ڈھونڈ رہے ہیں جنہیں سعودی قیادت کے اتحاد کی حمایت حاصل ہے.
دخلوا للتفتيش عن بعض العناصر اللي كانت هم يعني مقاومه لهم.
وہ جنوبی مزاحمت کار کے طور پر معروف ہوتیوں کے مخالف جنگجوؤں کو عدن کے بیٹوں کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن آخر کار وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے. بہت سے یمنیوں کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ متحارف فریقوں کو اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہ ملک پر کس طرح کی حکمرانی ہونی چاہیے، خون ریزی روکنے کے لیے کوئی معاہدہ طے پانا چاہیے. ملک بھر میں لڑائیوں میں مسلسل تیزی آ رہی ہے. صحت کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ 19 مارچ سے 22 مئی تک ان لڑائیوں میں تقریباً 2000 افراد مارے جا چکے ہیں، اور ملک کی ایک تہائی آبادی کو طبی امداد کی فوری ضرورت ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار اتحادی فورسز کی بمباری اور ہوتھیوں کے طیارہ شکن ہتھیاروں دونوں کو ٹھہراتی ہے. اقوام متحدہ نے اپریل کے شروع میں یمن کی لڑائی کو تباہ کن قرار دیا تھا، اور تب سے وہاں پر انسانی ہمدردی کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے. جنیوا میں پچھلے دنوں طے شدہ امن مذاکرات منسوخ ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون کے ترجمان سٹیفان ڈوجریک نے جمعرات کے روز اس موضوع پر گفتگو کی.
The Secretary General spoke by phone to President Hadi of Yemen, expressing his concern about the escalation of fighting on the ground and airstrikes since the end of the humanitarian pause.
Secretary General نے انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کے مقصد سے ہونے والے وقفے کے خاتمے کے بعد سے زمینی لڑائیوں اور فضائی حملوں میں اضافے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے یمن کے صدر ہادی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. سیکرٹری جنرل نے اپنے اس پختہ موقف کا اعادہ کیا کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ چاہتا ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے مذاکرات کے لیے دوبارہ وقت طے کیا جائے. یمن میں سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سعودی عرب نے ہوتیوں کی مکمل تباہی کا عزم کر رکھا ہے، اور یمن کے جلاوطن صدر علی عبداللہ صالح کے وفادار فوجیوں کے اتحادی گروپ نے اپنی لچک ثابت کر دی ہے. دارالحکومت سنا کے شہری، جہاں ہوتی کئی مہینوں سے قابض ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس خود کو ہوتیوں کے اقتدار کے مطابق ڈھالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. صحافی اور سرگرم کارکن سمر نصر کہتی ہیں کہ ہوتیوں کو اپنے ہتھیاروں پر لگے مخصوص سٹیکرز اور ان کی عجیب اور غیر مانوس شمالی موسیقی کی آواز سے پہچانا جا سکتا ہے.
اس لیے
جب آپ وہ موسیقی سنتے ہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں, ان کے نعرے ہر جگہ ہیں. میرا مطلب ہے کہ واقعتاً ہر جگہ, حتیٰ کہ جب وہ وہاں پر نہیں ہوتے تب بھی دیواروں پر اور گلیوں میں ان کے نعرے ہر جگہ ہوتے ہیں, اس لیے آپ ان کی موجودگی محسوس کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ نعرے دوسری نسلوں سے نفرت اور فرقہ واریت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, حتیٰ کہ امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد جیسے نعرے اصل ہدف سے زیادہ ایران کی جانب جھکاؤ کے عکاس ہوتے ہیں. ایران پر حوتیوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے لیکن وہ اس سے انکار کرتا ہے. سنا میں واقع ایک پرائمری اسکول کے آرٹ ٹیچر نجیب کہتے ہیں کہ حوتیوں کی موجودگی بچوں کے ذہنوں پر بھی چھا رہی ہے. نجیب کہتے ہیں کہ وہ ان بچوں کی سرزنش کرتے ہیں جو حوتیوں کے نعرے لکھتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اسکول یا مسجد میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن اب اسکول بند ہیں اور بچوں کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے تو ان میں سے کچھ ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور لڑائی میں شامل ہو رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیرہ نور کی دلکش آواز میں گائی ہوئی یہ غزل اردو کے نامور شاعر مومن خان مومن کی ہے. تفصیلات فکر و فن میں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, یہ مومن کا وہ شعر ہے جس کے عوض مرزا غالب اپنا دیوان دینے کو تیار تھے. مومن کو اردو کا خالص غزل گو شاعر کہا جاتا ہے اور اس میدان میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک, شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. مومن کی غزل میں اعتدال اور حسن ہمیشہ برقرار رہتا ہے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ان کے وہ اشعار جن میں ابہام پایا جاتا ہے اپنے اندر معنی خیزی کے ساتھ ساتھ پیچیدگی حسن بھی رکھتے ہیں. شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن, رات کاٹی خدا خدا کر کے. مومن کی زبان میں سادگی اور بیان میں حسن موجود ہے. ان کی زبان و بیان میں دلکشی ہے. وہ انہیں صلاحیتوں کی بنا پر سادہ سے سادہ الفاظ میں بھی ایک دنیا آباد کر دیتے ہیں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. مومن نے اپنے تخلص کا بہت پہلو دار استعمال کیا ہے. انہوں نے اپنے تخلص سے جتنے معنی اور مضامین اپنی شاعری میں پیدا کیے ہیں وہ کسی سے نہیں ہو سکے. ہرگز نہ رام وہ سنم سنگ دل ہوا, مومن ہزار حیف کہ ایماں ابس گیا. پہم سجود پائے سنم پر دمے ودا, مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں. مومن نے 6 مثنویاں بھی لکھی ہیں. جس دور میں مومن نے نشو نما پائی وہ مغلیہ دور کے زوال کا زمانہ تھا. جاگیردار طبقہ عیش و عشرت میں مست تھا. مومن بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے لیکن بڑھاپے میں توبہ کر لی اور نماز اور روزے کے پابند ہو گئے. وہ خود کہتے ہیں, عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. ان کا پورا نام مومن خان اور مومن تخلص تھا. مومن چونکہ کشمیری تھے اس لیے کشمیر کا حسن بھی خوب عطا ہوا تھا. شاعری کا انہیں بچپن ہی سے شوق تھا. شروع شروع میں وہ اپنا کلام شاہ نصیر کو دکھایا کرتے تھے لیکن جلد ہی مہارت حاصل کر لی اور صاحب طرز شاعر بن گئے. مومن ذوق اور غالب کے ہم عصر تھے. وہ نجومی بھی تھے. انہوں نے اپنے یوم وفات کی پیشین گوئی بھی کی اور دست و بازو ٹوٹنے کا ذکر کیا. وہ سن 1851 میں چھت سے گر پڑے اور کچھ عرصے بعد وفات پائی. پروانے کو کس لیے جلایا اے شمع, بے جرم کو خاک میں ملایا اے شمع. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور خبروں کے بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف کارروائیوں کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بسوں کے مسافروں پر فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق مستونگ کے قریب حملہ آوروں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 3 افراد کو کوئٹہ لایا گیا تھا جو ہفتے کے سبدم توڑ گئے. مرنے والوں کے لواحقین نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاشوں کو وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کے سامنے رکھ کر کئی گھنٹوں تک دھرنا دیا، لیکن وزیر اعلیٰ کی طرف سے قاتلوں کو ہر صورت گرفتار کیے جانے کی یقین دہانی کے بعد یہ لوگ میتوں کو تدفین کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی طرف لے گئے. آج صوبہ خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع میں سخت ترین سیکورٹی انتظامات میں مقامی حکومتوں کے نمائندے چننے کے لیے انتخابات ہوئے. پولنگ صبح 8 بجے سے شروع ہو کر شام 5 بجے تک جاری رہی. صوبے میں ووٹرز کی تعداد 1,30,00,000 سے زیادہ ہے، جنہوں نے 40,700 سے زیادہ نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالا. کل رات لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے قریب ایک ایسے وقت میں دھماکہ سنا گیا جب پاکستان اور زمبابوے کی ٹیموں کے درمیان دوسرا ایک روزہ انٹرنیشنل کرکٹ میچ کھیلا جا رہا تھا. اس دھماکے کی نوعیت کے بارے میں پولیس حکام تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ اس کے متعلق متضاد اطلاعات گردش کر رہی ہیں. تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان.
جمعے کی رات انتہائی سخت سیکیورٹی کے ماحول میں جب پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیل رہی تھی تو اسٹیڈیم سے باہر فیروز پور روڈ پر ایک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں پولیس کا ایک سب انسپیکٹر ہلاک اور 6 دیگر افراد زخمی ہو گئے. اس ضمن میں بعض میڈیا رپورٹوں میں اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے. تاہم پنجاب پولیس کی ترجمان نبیلہ غزنفر نے ہفتے کے روز اس واقعے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ابھی تھوڑا ویٹ کریں کیونکہ یہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے. ابھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، یعنی انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے تو کوئی پکچر کلیئر ہو تو ڈیفینیٹلی وی ول شیئر ود میڈیا.
دری اسنا پاکستان میں نجی میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ جمعے کی رات قذافی اسٹیڈیم میں جس وقت میچ جاری تھا تو باہر فیروز پور روڈ پر پولیس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خودکش بمبار کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا. ان خبروں کے مطابق ایک پولیس سب انسپیکٹر نے رکشے میں سوار خودکش بمبار کو جب روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے وہ پولیس اہلکار موقع پر ہلاک ہوا جبکہ وہاں موجود کئی دیگر افراد زخمی بھی ہوئے. نجی میڈیا کی ان خبروں میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ دھماکے کی اس خبر کی حساسیت کے پیش نظر پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے باہمی مشورے اور وزارت اطلاعات کے تعاون سے اس خبر کو میڈیا پر اس وقت جاری نہیں کیا، اس وجہ سے کہ قذافی اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچ جانے سے کہیں صورتحال خراب نہ ہو جائے. ہفتے کے روز شائع ہونے والے اخبارات میں بھی اس دھماکے کو کہیں ٹرانسفارمر پھٹنے کا دھماکہ اور کہیں رکشے کا سلنڈر پھٹنے کا دھماکہ قرار دیا گیا ہے. زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان سیکیورٹی کے لحاظ سے حکام کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. کرکٹ ٹیم کو سرکاری مہمانوں والا VVIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ہوٹل سے اسٹیڈیم تک ٹیم کو لاتے لے جاتے وقت CCTV کیمروں سے نگرانی کے علاوہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فضا سے بھی نگرانی کی جاتی ہے، جبکہ راستے میں سڑکوں پر ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، اس امید میں کہ دیگر غیر ملکی ٹیموں کی پاکستان آ کر میچز کھیلنے کے ضمن میں حوصلہ افزائی ہو سکے. افضل رحمان، اردو VOA، لاہور.
پاکستان نے آموں کا سیزن شروع ہونے کے بعد اس ہفتے 2200 ٹن آم بیرون ملک بھیجے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 11,00,000 ڈالر ہے. پھل اور سبزیاں برآمد کرنے والی تنظیم کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، افغانستان اور عمان سمیت کئی دوسرے ملکوں میں بھیجے گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
फलों के बादशाह कहलवाने वाला फल आम तैयार हो चुका है और अंदरून मुल्क इसकी फरोख्त के अलावा दूसरे ममालिक को इसकी बरामद भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से फल और सब्जियां बरामद करने वाली तंजीम के ओहदेदार वहीद अहमद का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान 2200 टन से जायद आम अरब और खलीजी ममालिक को बरामद किए गए हैं जिसकी मालियत 11 लाख डॉलर से जायद बनती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रवां बरस फी टन आम की कीमत 500 डॉलर है जो कि गुज़श्ता बरस की नस्बत दुगनी है और उन्हें तवक्को है कि इस साल न सिर्फ आम की बरामद का मुकर्रर करदा 1 लाख टन का हदफ भी हासिल कर लिया जाएगा बल्कि इससे भी ज्यादा मकदार में फल दूसरे मुल्कों को भिजवाए जाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान का आम अपने जायके की वजह से खासा पसंद किया जाता है लेकिन लकड़ी की पेटियों में बंद करके उन्हें उन्हें मुल्क भिजवाने की वजह से जहां इसकी जाहिरी शक्ल सूरत पर असर पड़ता था वहीं इसके खराब होने के इम्कान भी बढ़ जाते थे और इसी बिना पर बरामदी खेप के हवाले से शिकायत भी मौसूल होती थीं। लेकिन हुकूमत की तरफ से लकड़ी की पेटियों की बजाय गत्ते के डब्बों में उनकी बरामद से इस कारोबार में काफी मस्बत तब्दीली आई है।
दो चीजें आज मार्केट मांगती है, एक अच्छी पैकेजिंग, एक अच्छा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का माने के जो उसकी प्रेजेंटेशन है, जो उसका लुक है, उसका जो अपेयरेंस है आम का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए कि आज जो आम जो बिकता है जो दूसरी मार्केटों में, जो जिस हम यूरोप की बात करेंगे, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जो ऐसी मार्केट है हमारी, जापान जो नई खुली है, अमेरिका, पहले लुक से चीज बिकती है, उसके बाद सेकेंड आपका टेस्ट आता है। तो आज क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ हमें इम्प्रूवमेंट दो जगह पे करना पड़ेगा, पैकेजिंग और मैंगो का अपेयरेंस अच्छा करना पड़ेगा।
वहीद अहमद ने बताया कि जल्द ही यूरोप के लिए भी आमों की बरामद शुरू हो जाएगी। उनके बकौल इस साल मौसम की वजह से आमों की मकदार कम होने का खदशा है लेकिन इस बारे में असल सूरतहाल आइंदा माह के आवाखिर तक वाज़ह हो सकेगी। आमों को पैकिंग से कबल उनकी गर्म पानी से सफाई के लिए भी मजीद इकदाम किए गए हैं और अब ऐसे प्लांट्स की तादाद 29 हो गई है जो कि पिछले बरस सिर्फ 3 थी। अमरीका के इदारा बराए बैन अलाक्वामी तरक्की यानी USAID ने पाकिस्तान में आम की पैदावार बढ़ाने और आलमी मंडियों को इसकी बरामद के लिए भी पाकिस्तान की तकनीकी मावनत की है। वहीद अहमद का कहना था कि फलों की मखसूस मक्खी फ्रूट फ्लाई से बचाव के लिए भी इकदाम करने की जरूरत है जिसके लिए अमरीकी इदारा बराए बैन अलाक्वामी तरक्की को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अमरीकी हुकूमत बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, मंडियों में नए मौके की तलाश और बैन अलाक्वामी तौसीक के लिए आम के पाकिस्तानी काश्तकारों को मदद फराहम कर रही है जिससे आलमी मंडियों को इस फल की बरामद हालिया बरसों में 5 गुना तक बढ़ गई है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
لیجیے باقی عالمی خبریں۔ افغان طالبان کے جن 5 سینئر عہدیداروں کو امریکہ نے ایک قیدی کے بدلے میں گزشتہ برس رہا کیا تھا ان پر آج سفر کی پابندیاں اتوار کے روز ختم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ برس ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے میں جسے تقریباً 5 برس تک باغیوں نے قید رکھا تھا، 5 رہا کردہ افغان طالبان عہدیدار اب تک قطر میں مقیم رہے ہیں۔ ان عہدیداروں کے سفر پر عائد پابندی کی مدت ختم ہو رہی ہے اور امریکی قانون سازوں اور افغانستان کے امن مذاکرات کاروں کو تشویش ہے کہ سابق طالبان جنگجو جنگ زدہ افغانستان میں واپس آ جائیں گے۔ امریکی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان اور قطر میں حکام سے قریبی رابطہ رکھے ہوئے ہیں مگر سفر پر پابندی کی مدت بڑھانے پر کوئی بات کھلے بندوں نہیں کی گئی۔ 5 طالبان لیڈروں کو امریکی آرمی سرجنٹ بوئی برگڈال کے بدلے میں مئی سن 2014 میں ایک معاہدے کے تحت رہا کیا گیا تھا جو قطر کی مصالحت میں امریکہ اور افغانستان کے باغیوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے میں قطر نے طالبان کے ارکان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی تاکہ وہ مئی سن 2015 کے اختتام تک ملک سے باہر نہ جا سکیں۔ رابطے پر افغان طالبان کا کہنا ہے، انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی فی الحال ان کا کوئی اور منصوبہ نہیں ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹن نے بیجنگ کی طرف سے جنوبی بحیرہ چین میں متنازع جزائر پر اپنا ملکیت جتانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ چین کس حد تک مزید آگے جائے گا۔ ہفتے کو سنگاپور میں سالانہ سیکورٹی اجلاس شنگریلا ڈائلاگ میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے تنازع کے مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کارٹر نے چینی اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین نے یہاں 800 ہیکٹرز پر اپنی ملکیت کے دوبارہ دعوے کو نافذ کیا جو کہ دیگر تمام دعوے داروں کی کل ملکیت سے زائد ہے اور یہ سب اس نے گزشتہ 1.5 برس میں کیا۔ تمام دعوے داروں کی طرف سے زمین کی ملکیت پر دوبارہ دعووں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب متنازع جگہوں پر مزید عسکری تنصیبات کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے کارٹر کے. وزیر دفاع نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ چین کی طرف سے متنازع جزائر کے قریب 22 کلومیٹر کی اضافی حدود متعین کرنے کو تسلیم نہیں کرے گا. شامی فوج کے ہیلی کاپٹر نے ہفتے کے روز حلب میں داعش کے کنٹرول والے علاقوں میں بیرل بم گرائے ہیں جن سے 71 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے, جو شام میں تشدد کا ریکارڈ رکھتی ہے, کہا ہے کہ 69 افراد ہلاک ہوئے جو سب مرد تھے. یہ لوگ حلب شہر کی ایک مصروف مارکیٹ پر حملے میں ہلاک ہوئے. کم از کم 12 اس وقت ہلاک ہوئے جب باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے ایک نیبرہڈ شال پر حملہ کیا گیا. یہ سب ایک ہی خاندان کے افراد تھے. امریکہ اور ایران کے کلیدی سفارتکار سوئٹزرلینڈ میں ملاقات کر رہے ہیں, جو تاریخی جوہری سمجھوتے کو طے کرنے کی کوشش ہے, جس سے بین الاقوامی معائنہ کاروں کو ایران کے فوجی مقامات اور سائنسدانوں تک رسائی مل جائے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ہفتے کے روز جنیوا میں ہونے والی ملاقات 30 جون تک طے کیے جانے والے سمجھوتے سے ایک ماہ قبل ہوئی ہے. تاہم ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کسی جوہری سمجھوتے کے تحت بین الاقوامی معائنہ کاروں کو ملک کے فوجی مقامات اور سائنسدانوں تک رسائی نہیں دی جائے گی. ایران اور امریکہ, برطانیہ, چین, فرانس, روس اور جرمنی پر مشتمل گروپ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے حتمی سمجھوتے کی تفصیلات پر کام کر رہے ہیں, جس کے عوض ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. جرمنی کی وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روس کی جانب سے یورپی یونین کے نواسی عہدیداروں پر سفر کی پابندیوں سے یوکرین میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا. مشرقی یوکرین میں سفر کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فرینک والٹر سٹائن میئر نے اس پابندی پر نکتہ چینی کی اور روس سے کہا کہ وہ زیادہ شفافیت کا مظاہرہ کرے. ٹوکیو کے جنوب میں تقریباً 900 کلومیٹر دور بحر الکاہل کی تہہ میں انتہائی شدید زلزلہ آیا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سونامی کا کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ زلزلے کا مرکز سطح سمندر سے 600 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ گہرائی پر تھا. امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 7.8 بتائی ہے. یہ تقریباً وہی شدت ہے جس میں گزشتہ ماہ نیپال میں قریباً 9000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہفتے کے روز آنے والے اس زلزلے کے اثرات آبادی والے علاقوں پر مرتب نہیں ہوئے, اگرچہ اسے ٹوکیو میں محسوس کیا گیا. اٹلی کے کوسٹ گارڈز نے بحیرہ روم سے 4200 سے زائد تارکین وطن کو جمعے کے روز بچایا ہے. اٹلی کی بحریہ کے ساتھ ساتھ جرمنی اور آئرلینڈ کے جہازوں نے بھی کوسٹ گارڈ کی مدد کی. کوسٹ گارڈ نے بتایا ہے کہ اس کو 17 لاشیں بھی ملی ہیں. فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ اموات کا باعث کیا تھا, لیکن اطالوی عہدیدار اس سلسلے میں اکثر خراب صورتحال کا حوالہ دیتے ہیں, جس میں تھکاوٹ, پیاس اور تشدد کے واقعات شامل ہیں, جو عام طور پر ان ناقص جہازوں کی صورتحال ہے. جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سمندر میں بھٹکنے والے ہزاروں تارکین وطن کی تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کو تیز کرنے پر راضی ہو گئے ہیں. تارکین وطن کے بحران سے متاثر ہونے والے ممالک نے بینکاک میں ایک روزہ اجلاس منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا, تاکہ انسانی اسمگلنگ کے انسداد کی ایک ٹاسک فورس تیار کی جائے, اور اس عزم کا اظہار کیا کہ نقل مکانی کی کلیدی وجوہات سے نمٹا جائے گا, جس میں انداز زندگی کو بہتر بنانے کے اقدام بھی شامل ہیں. تاہم اس سمجھوتے میں روہنجا اقلیت کا تذکرہ نہیں کیا گیا. میانمار, جسے برما بھی کہتے ہیں, مسلمان روہنجا کو سرکاری طور پر اقلیت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. اور نائجیریا کے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے بورنو ریاست میں مادیگوری کے ایک رہائشی علاقے میں حملہ کر کے 13 افراد کو ہلاک اور 17 کو زخمی کر دیا ہے. مادیگوری کے ایک رہائشی ماری مادھو کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ فائرنگ کرتے ہیں, گولیاں ایک تیز شعلے کی طرح ہمارے گھروں کے اوپر سے گزرتی ہیں. ایک دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورا مکان لرز گیا. نیو جرسی سے لانگ آئیلینڈ تک اور بحر اوکیانوس کے شمالی نواح سے پورے نیو یارک تک پورا نظارہ کل جمعے کے روز عام لوگوں کے سامنے آ گیا. کل نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر آبزرویٹوری کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا. اسے اس مقام پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں ستمبر سن 2001 میں دہشت گرد حملوں میں عمارتیں تباہ کر دی گئی تھیں. وائس آف امریکہ کے برنارڈ شوسمن کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق زور نیو یارک پر تھا, مگر ماضی کو بھی یاد کیا جا رہا تھا. لوگ دنیا بھر سے آ کر قطار میں لگے تھے تاکہ اس چمچماتی عمارت کی چوٹی تک پہنچ سکیں جو براعظم شمالی امریکہ میں کسی بھی دوسری عمارت سے بلند ترین فضا میں 541 میٹر استادہ ہے. جمعے کی روز اس کاروباری مرکز کو ون ورلڈ آبزرویٹوری کے نام سے کھول دیا گیا. ڈیو چیکٹس لیجنڈز نامی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو اس آبزرویٹوری کا نظام چلاتی ہے. ہم واپس آ گئے ہیں, آپ نے سن لیا, ہم نے تعمیر کے کام سے بھی یہ سن لیا, ہم واپس آ گئے, ہم نے یہ عمارت تعمیر کر لی. آبزرویٹوری میں 100 سے 102 منزلوں کے درمیان 3 فلور ہیں, لیکن پہلے لفٹ میں 47 سیکنڈ کے لیے لوگوں کو ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے. اس میں نیو یارک کی ترقی اور خطے کا رنگین نظارہ پیش کیا جاتا ہے. ایلیویٹر یا لفٹ سے باہر نکلیے تو ایک اور ویڈیو میں ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر 1 کی تعمیر میں مدد دی, جسے فریڈم ٹاور بھی کہا جاتا ہے. اور پھر آپ کے سامنے مینہٹن کا پورا نظارہ تا حد نگاہ موجود ہوتا ہے. ایک روشن دن میں آپ تمام سمتوں میں اندازاً 80 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں. اس عمارت کے باضابطہ افتتاح کے موقع پر مرد و خواتین کے لیے $30 کا ٹکٹ تھا, مگر پہلے دن آنے والوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی.
It's very impressive and it's so high and it's excellent.
It's great, it's fantastic.
لگزمبرگ سے آنے والے ایک سیاح نے کہا,
Our country helped building the tower because the steel girders in the base.
اس ٹاور کی تعمیر میں ہمارے ملک نے بھی مدد کی, کیونکہ اس کے تہخانے میں جو سٹیل کے گرڈرز استعمال ہوئے ہیں وہ میرے ملک سے آئے ہیں. چنانچہ آپ جانیے, دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک نے دنیا کے سب سے بڑے شہر کی مدد کی ہے. نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی کو امید ہے کہ آئندہ 15 برس میں آبزرویٹوری سے 87.5 کروڑ ڈالر کی آمدنی ہوگی, جس کا ایک حصہ جمعے کے روز وصول ہونا شروع ہو گیا. مگر اس سے بھی بڑھ کر نئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو دیکھنا تھا, جو یادگار ہے اور امید ہے مستقبل کے لیے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
عالمی کاروباری اور ترقیاتی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے امریکہ برابر نئے طریقے تلاش کرتا رہتا ہے. صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ کیسے وقت میں جب دنیا پہلے کے مقابلے میں ایک دوسرے سے زیادہ مربوط ہے, ہمارے پاس غیر معمولی مواقع موجود ہیں جن سے ہم سرمایہ اور وسائل اور نیٹ ورک میں رسائی کے لیے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو کامیابی کے لیے انہیں درکار ہیں. دنیا بھر میں نوجوانوں کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ مواقع کی ضرورت ہے. دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر پر مشتمل ہے, اور بعض ملکوں میں نوجوانوں میں بے روزگاری 35% سے زیادہ بڑھ سکتی ہے. جب اتنی تعداد میں نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تو ساری قوم پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہزاروں افراد کو تربیت دینا اور انہیں بااختیار بنانا چاہتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. افریقی نوجوانوں کے لیے اپنے پروگرام کے تحت امریکہ تربیت اور گرانٹس کے مواقع فراہم کرتا ہے اور آن لائن وسائل اور کورسز کی سہولتیں فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما کے مراکز قائم کرتا ہے جن سے افریقہ میں نوجوانوں کے کاروبار کا سلسلہ شروع ہو سکے. جنوب مشرقی ایشیا میں وہاں کے نوجوانوں کے لیے پروگراموں کے تحت آسیان کے تمام ملکوں کے نوجوان افراد کو امریکہ نے ایک دوسرے سے مربوط کیا ہے. امریکہ نے لاطینی اور کیریبین کے ملکوں کے نوجوان کاروباریوں کے لیے بھی ایک پروگرام شروع کیا ہے. قصہ مختصر یہ کہ امریکہ نے دنیا بھر میں 2017 تک ابھرتے ہوئے کاروباریوں کے لیے بھی سرمایہ کاری کی خاطر $1 ارب جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے. اس رقم کا آدھا حصہ نوجوان کاروباریوں اور کاروباری خواتین کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے گا. اس پروگرام کا نام ہے اسپارک گلوبل انٹرپرینرشپ. اس کے ذریعے بعض ملکوں میں نہایت کامیاب کاروباری پروگراموں کو یکجا کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ نجی شعبے کے ساتھ مل کر اس انداز سے کام کریں جن سے طویل المیاد اور مستقل بنیاد پر کامیابی کی ضمانت حاصل ہو. امریکہ کے بعض نہایت کامیاب کاروباری حضرات اور اختراع پسند اس کوشش میں شامل ہو رہے ہیں. ان میں سے جولی ہنا بھی ہیں جو اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے کیوا کی قیادت کریں گے. تاکہ دنیا بھر میں سرمایہ تک رسائی میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان پروجیکٹس کے تحت 86 ملکوں میں 2,00,000 خواتین اور نوجوان کاروباریوں کو $10 کروڑ قرضوں کی صورت میں فراہم کیے جائیں گے۔ صدر اوباما نے کہا کہ اسپارک گلوبل انٹرپرینورشپ کے پروگرام کے تحت ہم اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو سخت محنت کے لیے تخلیقی صلاحیت اور حوصلہ رکھتا ہو، اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اس سے قطع نظر کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کی شکل کیسی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے فائدے کا منصوبہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسے 12 سالہ بچے کی کہانی سنائیں گے جو بصارت سے محروم ہونے کے علاوہ کئی پیدائشی کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن وہ سماعت کی مدد سے ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بچے کا نام کول ہے، جو امریکی ریاست میری لینڈ میں رہتا ہے اور بصارت سے محروم بچوں کے اسکول میں پڑھتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گھر موسیقی کے مختلف آلات سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ کول کو بچپن ہی سے موسیقی سے بے حد لگاؤ ہے اور ہارمونیکا بجانے کا شوقین ہے۔ کول اور ان کے والد گھر پر اکثر اوقات موسیقی کی دھنیں بجاتے ہیں۔ ان کے والد فرینکی موران کا کہنا ہے کہ جب کول پیدا ہوا تھا تو انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آنکھوں سے محروم ہے۔
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes. And my heart sank. Oh wow, this is real now. He's blind.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میرا بیٹا اندھا ہے؟ موران ایک گلوکار اور گیتکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو ہمیشہ سے موسیقی سے لگاؤ رہا ہے۔ وہ جب بھی موسیقی ترتیب دیتے، کول ان کے ساتھ ساتھ رہتا اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا اور موسیقی کے آلات کو چھونے کی کوشش کرتا۔ جب کول 1 سال کا ہوا تو وہ اپنے کھلونا پیانو سے موسیقی کی دھنیں بجانے کی کوشش کرتا۔
That's about the same time we discovered he had perfect pitch, because when he would miss a note and hit the wrong note in, you know, a melody like twinkle twinkle little star.
وہ کہتے ہیں کہ یہی وقت تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ موسیقی کو سمجھنے لگا ہے اور سننے کے بعد موسیقی کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کول نے 4 برس کی عمر میں ہارمونیکا بجانے کو منتخب کیا۔
But it wasn't until he was about 6 or 7 that he started just hearing songs and being able to play them right back as soon as he would hear them.
وہ کہتے ہیں کہ جب کول 6 یا 7 برس کا ہوا تو وہ گیت سنتا اور پھر ان دھنوں کو بجانے کی کوشش کرتا، جس میں وہ کامیاب رہتا۔ کول کو ابتدا سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے ہر 6 سے 9 ماہ کے بعد سرجری کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے جسم کی باقاعدہ نشوونما بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گزشتہ 3 برسوں سے اس کے 5 آپریشنز ہو چکے ہیں۔ پہلے چند ہفتوں کے علاوہ جب تک اس کی صحت بحال نہیں ہوئی تھی، کول ہر روز موسیقی ریکارڈ کرتا اور سن کر اسے بجانے کی کوشش کرتا۔ کول موران کہہ رہا ہے کہ جب میں موسیقی بجاتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ گزشتہ برس باپ اور بیٹے نے اپنے آبائی قصبے برلن میری لینڈ میں سالانہ ہونے والے فیڈلرز کنونشن میں 2را انعام جیتا۔ کول اور ان کے والد ایک کیفے میں بلائنڈ ونڈ کے نام سے پرفارم کرتے ہیں. یہاں پر وہ ایک مشہور شخصیت ہے. اس کی پہلی سی ڈی ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے. کول کی ماں جینی موران کہتی ہیں یہ بہت حیران کن ہے. جب وہ چھوٹا تھا تو اس وقت سے موسیقی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے, اور اب ایک ایسی چیز ہے کہ جسے وہ باقی ساری عمر کر سکتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے.
I think he's got a really bright future.
کول کے والد کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی حد ہے, میرے خیال میں کول کا مستقبل روشن ہے. موران کا کہنا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ جب کول سکول ختم کر لے گا تو وہ بلائنڈ ونڈ کو لے کر ملک کے ہر حصے کا دورہ کریں گے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. طبی سائنس میں آئے دن نئے نئے علاج دریافت ہوتے ہیں, سرجری کے نئے نئے طریقے سامنے آتے ہیں, اور پھر سرجری کے بعد جسم کے حصوں کو جوڑنے پر بھی توجہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. سرجری کے بعد ٹانکے لگانے کا طریقہ نہ صرف بے حد قدیم بلکہ اب بھی رائج ہے, مگر اب تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی جو جسم کے اندر کسی تہہ کو جوڑنے کے لیے ٹانکے کے بغیر استعمال ہو سکتی. مگر اس سال پہلی مرتبہ امریکہ میں ایف ڈی اے یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ایک ایسی گلو یعنی گوند کی اجازت دی ہے جو جسم کے اندر کی تہوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. امریکی سرجن اب جسم کے اندر اور باہر خلیوں اور جلد کی بڑی بڑی تہوں کو جوڑنے کے لیے ایک خاص قسم کی گلو استعمال کر رہے ہیں جسے ٹشو گلو کا نام دیا گیا ہے. یہ گلو ایسے کیمیکل سے بنائی جاتی ہے جو پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے, مگر اس میں زہریلے مادے نہیں ہوتے. یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں کیمیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ایرک بیکمن کہتے ہیں کہ یہ گلو ایک ایسے تجربے کے نتیجے میں سامنے آئی جس کا تعلق ٹشو گلو سے تھا ہی نہیں. بیکمن اور ان کے ایک ساتھی نے ڈینٹل اسکول میں دوبارہ ٹشو بنانے والی ایک جھلی کا ڈیزائن تیار کیا. اس عمل کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک گلو یعنی گوند کی طرح چپکنے والا مادہ پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے اسے ایک اچھا موقع جانا کہ اس مادے کو ٹشو گلو کے طور پر تیار کر کے مارکیٹ میں پہنچا دیا جائے.
Step one was to find a business team that could actually help us turn what was essentially a technology into a real product.
پہلا کام یہ تھا کہ کوئی ایسی کاروباری ٹیم تلاش کی جائے جو واقعتاً اس ٹیکنالوجی کو اصل پروڈکٹ میں تبدیل کرے اور پھر اسے ضابطوں کے عمل سے گزارے. بیکمن نے ساتھیوں کی مدد سے سن 2006 میں کوہیرا میڈیکل نامی کمپنی کی بنیاد رکھی. ان کی پہلی ملازم ڈارٹی کلاور تھیں جو یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں آفس آف انٹرپرائز ڈیولپمنٹ میں سائنسدان کے طور پر کام کر رہی تھیں. انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے میں بیکمن کی مدد کی اور اب اس ٹشو گلو کی تیاری کا فریضہ ادا کر رہی ہیں.
I think that one of the things that made this an attractive business opportunity was in some ways the simplicity. جانب
توجہ مبذول کرنے والی چیزوں میں سے ایک جس نے اسے کاروبار کا موقع بنا دیا وہ ہے اس تصور کا بے حد سادہ ہونا. یہ بس ایک سادہ سی گلو ہے جسے آپ جسم کے اندر کی تہوں میں استعمال کر سکتے ہیں, اور اس سے پہلے کسی سرجن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کوہیرا نے یہ ٹشو گلو بنانے کے لیے $7.5 کروڑ جمع کیے اور اسے طبی مراکز میں متعارف کروایا. بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا جوڑ مضبوط, محفوظ اور مؤثر ہے. بیکمن کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ٹیشوز اتنی مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں کہ سرجری کے بعد جسم سے کوئی مواد نہیں نکلتا. مریض تیزی سے صحت یاب ہوتا ہے اور کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی. ایک عام مریض کو شاید اس گلو کی افادیت کا احساس نہ ہو سکے, مگر طبی ماہرین جانتے ہیں کہ جسم کے بیشتر حصوں کی سرجری کے دوران ایک سرجن کو جلد کے بعد کئی تہ نیچے تک نشتر چلانا پڑتا ہے, اور جسم کی ان اندرونی تہوں کو جوڑنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ بیرونی جلد کو. چنانچہ کلاور کہتی ہیں کہ اس طرح کی گلو کے استعمال کا فرق مریضوں کو جلد ہی نظر آ جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر نیلوفر موغل، انجینئر جان گرائنڈر۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے، ہماری نشریات ابھی جاری ہیں، آپ سنیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا حافظ اور شب بخیر۔